بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں۔ یہ پروگرام جو آپ تمام ناظرین کے لیے ایران کے شہر مقدس قم سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اس پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب فاطمہ معصومہ قم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں اور تمام مسلمانان جہان جہاں بھی رہیں، شاد رہیں اور آباد رہیں۔ اور آپ کا اپنا پروگرام تاریخ اسلام، اس میں ہماری اب تک گفتگو پہنچی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق۔ آپ نے واقع بعثت کو ہمارے گزشتہ ہفتے جو محقق تھے ان کی زبان سے سنا اور آپ ان کے بیان سے مستفیض ہوئے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی کہ اسی سے مربوط جو خود بعثت کے اہداف ہیں، یعنی صرف ہمارے رسول کی بعثت نہیں بلکہ خداوند عالم نے تمام انبیاء کو کس لیے اس کائنات میں بھیجا ہے، تو اس اہداف کی طرف آپ نے ہمیں متوجہ کیا۔ اور آج جو ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، اس کا موضوع یہی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، خداوند عالم نے انبیاء کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور تعلیمات الہی کا سلسلہ وحی کے ذریعے کس لیے قائم ہوا ہے۔ تو ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے محقق سے جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور آپ کا نام نامی ہے جناب علی عباس حمیدی صاحب قبلہ، اور آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ ایک محقق مفکر، اور نہ صرف محقق مفکر بلکہ ایک اہم خطیب بھی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔
میں بھی اسی طرح آپ کا اور سحر عالمی نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے،
الہی آمین۔ جناب، جیسے کہ میں نے ابھی ناظرین کے لیے بھی عرض کیا کہ ہماری جو آج گفتگو ہونی ہے وہ ہے بعثت کے اہداف، اس کے اغراض اور مقاصد۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ انبیاء کی بعثت، یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے تاریخ میں، پورا واقعہ بعثت، حضور کی بعثت، یعنی بعثت انبیاء سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کی بعثت؟ جی، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین وعجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، یہ مسئلہ ذہنوں میں ایک سوال کی طرح ابھرتا ہے کہ بعثت انبیاء کیا ہے، اور اسی سے متعلق بہت سارے متعدد سوال ہوتے ہیں۔
جی،
تاریخ اسلام چونکہ خالی اگر تاریخ ہو،
جی،
نقل ہو، بیان ہو، تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی تحلیل ہو،
جی،
اس پر تحقیق ہو،
جی،
زندگی سے مربوط مسائل میں اس سے ہم آہنگی ہو،
جی،
تب جا کر اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
بے شک،
یہ مسئلہ چونکہ آپ کا سلسلہ وہاں تک پہنچا، آپ نے بیان کیا،
جی،
بعثت سے متعلق،
جی،
انبیاء کی بعثت، اس کا مطلب اگر سادہ لفظوں میں خلاصے کے طور پر کہیں تو وہ یہ ہے کہ بشر چونکہ خود اب ساختہ نہیں ہے،
جی،
اس کا کوئی بنانے والا ہے،
بے شک،
وہ بنانے والا ہے، تو بنانے والا حکیم مطلق ہے، چونکہ جب اس کی ساخت پر غور کیا جاتا ہے، اس
جی
کی یعنی تمام وجود پر غور کیا جاتا ہے، تو جی حکمت نظر آتی ہے،
بے شک،
وہ حکمت جو ہے وہ بے ہدف نہیں ہو سکتی ہے، حکیم کا فعل کبھی بھی بے ہدف نہیں ہوتا ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت یہ ہے کہ اس انسان کو چونکہ اس نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو اس نے ایک نظام بھی دیا ہے،
بالکل،
اس نظام کو دو صورتوں میں، یا تو وہ خود آ کر یہاں بیان کرے اس نظام کو، یا یہ جا کر اس سے جو ہے وہ حاصل کرے،
بالکل،
دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں،
بے شک،
چونکہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے اور وہ آ نہیں سکتا ہمارے درمیان،
جی، یعنی اس کا کمال مانے ہے،
جی،
کہ وہ ہم تک نہیں آ سکتا،
نہیں آ سکتا، اور یہ اس کا نقص مانے ہیں کہ وہاں تک نہیں جا سکتا، دونوں کے درمیان میں ایک واسطہ ہونا چاہیے،
بالکل،
اس واسطے کو نبی کہتے ہیں، اور اس کو مبعوث کرنے اور اس کو ان اہداف تک بیان کرنے کے لیے جب اس کو وہ منزل آتی ہے، اسے بعثت کہتے ہیں،
جی،
اور یہ چیز اول خلقت بشر سے شروع ہوئی کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ انسان دنیا میں موجود ہو اور کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو. اسی کا نام ابتداء خلقت سے اور آخر تک ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت تک اور ان کے وصال تک جو ہے یہ سلسلہ باقی رہا ہے. اس کا نام ہے بعثت اور یہ ہر دور میں موجود رہی ہے. ان کا ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کمال تک.
میں آپ سے ایک سوال یہاں پہ کروں, ایک میرے ذہن میں بھی وہ ہو رہا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ وہاں نہیں جا سکتا اس کا جو ہے نقص چونکہ مادہ ہے وہاں تک نہیں جا سکتا, یہ معنی ہے وہاں تک پہنچنے سے, اس کا کمال معنی ہے یہاں تک آنے سے, درمیان میں ایک واسطہ ہونا چاہیے. کس طریقے سے اس کی تعلیمات, کون سا سلسلہ ہے کہ جو اس تک پہنچے گا, کیا وہ ڈائریکٹ پہنچے گا خدا تک, یا مثلا کوئی دوسری چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پیغامات یعنی سامنے والے کو دے گا, اس کے بعد وہ ہمارے لیے راستے فراہم کرے گا.
دیکھیے یہ جو درمیان میں جی واسطۂ فیض اسے اصطلاح میں بولا جاتا جی ہے, یہ واسطۂ فیض جی وہاں سے فیض لیتا ہے جی اور یہاں تک پہنچتا ہے.
دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ جی
عرض کر رہا ہوں جی آپ اس واسطے فیض تک یہ فیض کیسے پہنچے جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ خدا وحی جی کرتا ہے,
وحی کرتا ہے,
وحی کرتا جی ہے بالکل. اس وحی کے ذریعے سے جی ایک رابطہ برقرار کرتا ہے
جی,
اور اس میں چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقص ہے, یہ جی پہلے سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اہداف رکھے ہیں
جی,
اور ہر انسان بھی جس طریقے سے اور اشیاء جو ہیں وہ اپنا ایک سیر تکاملی پیدا کرتی ہیں, ترقی جی کرتی ہیں اور اس کمال تک, اس ہدف تک پہنچتے ہیں
جی.
یہ پہلے سے پہنچا ہوتا ہے اس تک, جب خداوند عالم اس میں یہ چیز کمال دیکھتا ہے تو اس تک جو ہے وہ اپنا پیغام, الہام, وحی
جی,
اشارہ, وہ سب پہنچاتا ہے تاکہ اس کے پیغام کو عوام تک
جی
اور ان لوگوں تک جن کو ترقی دینا چاہتا ہے وہاں تک پہنچائے جی. یہ اس کا
یعنی نبی تک جو یہ بات آتی ہے تو وحی کے ذریعے آتی ہے,
وحی تک
جی یہ تعلیمات
آتی ہے جی, یہ تعلیمات جو ہے وحی کے ذریعے.
اچھا میں آپ یہاں سے اب چونکہ جیسے ہمارا خود موضوع بھی یہی ہے اہداف بعثت, انبیاء کی بعثت کے اہداف, تو اب میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی بعثت کے اہداف کیا ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ حکیم مطلق ہے
جی,
اس کا کوئی بھی فعل بغیر اہداف کے نہیں ہے, تو یہ بعثت انبیاء جو اس کے اہداف کیا ہیں, اس کے اوپر آپ ضرور.
پروردگار عالم نے اس کائنات میں دو طرح کے وجود پیدا کیے ہیں
جی,
ایک وہ ہے کہ جو اپنا فطری طور پر جو ہے وہ تکامل اور اپنے مقصد تک ہدایت ہوتے رہتے ہیں فطری طور پر
جی,
وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے. کچھ ایسے ہیں کہ جو فطری ہدایت کے باوجود بھی اس سے الگ ہونے کا امکان ان میں پایا جاتا ہے
جی,
ان سے الگ ہونے کا چونکہ ان میں امکان پایا جاتا ہے
جی,
اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے
جی
یہ سلسلے فیض جو جاری کیا ہے جسے نبوت, بعثت یا جس حوالے سے بھی اس کو پیغمبری رسالت کہہ سکتے ہیں, یہ اس کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو مرکب ہے عقل, شہوات, غرائز ان سب سے, تو چونکہ اس کے پاس یہ ہادی کے طور پر عقل ہے مگر اس پر غالب آ جاتی ہیں اور دوسری چیزیں مثلا شہوت غالب آ جاتی ہے, مثلا اس کے خواہشات نفسانی غالب آ جاتی ہیں
جی,
اور دوسری چیزیں جو اس کی فطرت میں موجود ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں
جی,
لہذا ان کو روکتے ہوئے کہ یہ غالب نہ آنے پائیں اور عقل جو اس کا جنبے ہدایت گر ہے
جی,
جو ہادی ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے
جی
یہ انبیاء آتے ہیں
جی,
تاکہ اس کی روشنی میں
جی
یہ جو ہے اپنے کمال تک پہنچ سکیں, اپنے اہداف تک پہنچ سکیں اور
جی
ترقی کر سکیں
جی,
جیسا کہ ان کو بنایا ہے
جی.
تو ہدف, پہلا ہدف جو ہے, بہت سے اہداف ہیں ان میں سے پہلا ہدف جو ہے وہ میری جی نظر میں یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے اس عقل کی مدد کرتے ہیں یہ
جی,
ایسا نہیں کہ خلاف عقل آ کر کوئی بات جو ہے ان کو پر تھوپتے ہو, نہیں,
بالکل.
جو عقل جو ان کی رہنمائی اندر سے عقل کر رہی ہے وہ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
جی
عقل انسان کی تحت تاثیر قرار پاتی ہے دوسری اور چیزوں کے
جی
خواہشات ہیں, غرائز ہیں
جی,
ان کے تحت تاثیر قرار پاتی ہے
جی,
اور یہیں سے انسان جو ہے کبھی کبھی ایسی چیزیں جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے
جی,
جو اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے
جی,
اس سے علاوہ ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے, مثلا اپنی خواہشات, اپنی چاہت
جی جی,
یعنی آپ کو دیکھنے میں لے گا کہ بعض ایسے موجودات ہیں کہ جن کے اندر جو ودیت کر دیا ہے پروردگار نے وہیں تک ہے, ان کی خواہشات ہیں, کھاتے پیتے ہیں لیکن وہ صرف اپنی حاجت کے مطابق کھاتے ہیں
جی.
انسان حاجت سے ہٹ کر چاہت میں ملوث ہو جاتا ہے.
جی جی جی.
یعنی حاجت میں محدود نہیں رہتا.
جی.
یہ کیا ہے؟ عقل کہتی ہے اسے تو اپنی فقط حاجت کے مطابق.
جی جی جی.
اپنی حاجت کے مطابق حاصل کر. لیکن یہ حاجت سے آگے بڑھ کے چاہت میں ملوث ہو جاتا ہے.
جی.
نتیجہ کیا ہے؟ عقل مغلوب ہو جاتی ہے، خواہشیں غالب آ جاتی ہیں. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ آ کر اس کو سمجھائے کہ جو تمہاری عقل کہہ رہی ہے اس کا کہاں مانو، عقل کا کہاں مانو. مدد کرتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ایک صورت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ایک جگہ پر ایک چراغ موجود ہے، اس چراغ پر گرد و غبار چھا جاتا ہے اور گرد و غبار جو ہے وہ اس کی روشنی کو زیادہ نہیں ہونے دیتا ہے. نبی یہی کام کرتا ہے کہ اس چراغ کے اوپر جو گرد و غبار ہوتا ہے اسے زائل کرتا ہے. عقل ایک چراغ ہے انسان کے پاس میں، اور خواہشات نفسانی گرد و غبار ہیں. جیسے باورچی خانے میں لگا ہوا ایک بلب اور اس کے اوپر دھواں جم جاتا ہے، اس دھوئیں کی وجہ سے جو ہے وہ پوری روشنی دیتا ہے. کوئی جائے اسے صاف کرے تب جا کے صحیح روشنی دیتا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. جو خواہشات نفسانی کی گرد و غبار اس کی عقل کے چراغ پر ہوتی ہے اسے آ کر صاف کرتا ہے نبی. بس عقل کی مدد کرتا ہے نبی، نہ یہ کہ عقل کے خلاف کوئی بات آ کر نافذ کرتا ہے. یہ اس کا کام ہے. چونکہ انسان خواہشات میں ملوث ہو جاتا ہے اور احتیاجات اور ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے.
جی،
اس لیے نبی مدد کرتا ہے.
دیکھیں، ایک بڑی ایک اہم چیز آپ نے کہی، آپ کی باتوں سے جو میں نے محسوس کیا، آپ نے کہا کہ دوسری جو موجودات ہیں، دوسری جو مخلوقات ہیں، وہ اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی احتیاجات کے مطابق عمل کرتے ہیں.
جی.
لیکن انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو ضروریات پہ مقدم کرتا ہے.
جی.
میں چاہوں گا کہ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کہ دوسری مخلوقات کس طرح صرف اپنی ضروریات تک محدود ہیں، لیکن انسان ضروریات کے اوپر عمل نہیں کرتا، بلکہ خواہشات جو اس کی، جو چاہت آپ نے لفظ استعمال کیا، کہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ بہت واضح سی بات ہے اور دیکھنے میں نظر آتا ہے.
جی.
کہ اگر آپ کائنات کی چیزوں پر غور کریں گے اور موجودات کو دیکھیں گے تو جتنی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور اسی کے مطابق آگے بڑھتا ہے. اس کی جو ضروریات ہیں انہی کے مطابق جو ہے وہ اپنے انجام دیتا ہے کام.
یعنی دوسری تمام مخلوقات،
مثلاً جانور لے لیجئے.
جی.
کھاتا پیتا ہے تو اس وقت کھاتا ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے، اس وقت پیتا ہے جب اسے
پیاس لگتی ہے. بالکل.
یہ آپ دیکھ لیجئے، اتنا رائج ہے یہ چیز. ایک موسم، مثلاً ہر چیز آپ دیکھیے، ان کی قوے شہوانیہ جب برنگیختہ ہوتی ہے تو ایک خاص موسم کے اندر، اس کے الگ ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. تولید نسل کرنا ان کا ایک فریضہ ہے، مگر ان کا ہدف فقط تولید نسل ہے. جب وہ ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ملوث نہیں ہوتے. برخلاف اس کے آپ انسان کو دیکھ لیے، اس کی شہوت ہے کہ تمام ہی نہیں ہوتی ہے، قدرت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ اظہار کرتا ہے. اس کے لیے بھوک پیاس ہے. اصلا ایک روٹی کھانے سے اس کی بھوک جو ہے وہ تمام ہو سکتی ہے، مگر یہ خواہش کرتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے دسترخوان پر ہوں، ساری چیزیں ہوں. آپ کو اس کا ایک چھوٹے سے واقعے سے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں.
بسم اللہ.
ایک لبنان کی یونیورسٹی کا مؤسس تھا.
جی.
اس کو دعوت پہ بلایا گیا. جب اسے دعوت پہ بلایا گیا تو ظاہر سی بات ہے میزبان کی خواہش یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ کھائے.
بالکل.
اور مہمان بھی یہ سوچتا ہے کہ اس نے جو ہے
اس کی خواہش ہے تو چلیے تھوڑا بہت
کھا لیں.
بالکل.
اس نے خوب کھایا اور کھانے کے بعد، یعنی اس حد سے جو اس کی ضرورت تھی زیادہ کھا لیا، اور وہ یہاں سے جو ہے وہ جب نکلتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے.
اللہ.
یہ کہتا ہے میری سواری لائی جائے. اس وقت سواری وہی یکا وغیرہ جو ہیں وہ
گھوڑے گدھے،
ہاں وہ اسی سے جو تھا اسی میں سوار ہو کر یہ چلتا ہے. وہ سائز جو ہے جو اس کا یکا ہانکنے والا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ شاید لگتا ہے میرا جانور پیاسا، اسے پانی پلا لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے پانی پلا لو.
جی.
یہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی رکھتا ہے، وہ ایک بار پانی پی کے منہ اٹھا لیتا ہے. یہ ڈاکٹر کے دماغ میں کوئی بات آتی، کہتا ہے کہ ایسا ہے، اس سے کہو کہ اور پانی پیے اور پیے. تو وہ گھوڑا جو ہے پانی نہیں پیتا ہے اس کا. یہ کہتا ہے اس سے اور پیو بھائی، ہماری خواہش ہے پی لو، ہم اسے محبت کرتے ہیں، پی لو.
ڈاکٹر کہتا ہے،
ڈاکٹر اس سے کہتا ہے
جانور سے.
ہاں جانور سے.
اللہ.
وہ لیکن اس کو لب نہیں لگاتا ہے. ایسے موقع پر اس ڈاکٹر کی فطرت، جو عقل ہے، وہ کام کرتی ہے، ہدایت کرتی، کہتی ہے کہ اگر حقیقت میں مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ یہ جانور ڈاکٹر ہے اور میں جانور ہوں.
اللہ اکبر.
کیونکہ یہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں پی رہا ہے، اور میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پی کے جو ہے وہ پریشانی اٹھا لی ہے.
جی.
نتیجہ یہ ہوا انسان ایسے کام کرتا. اور اس کی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں.
جی.
انسان جانتا ہے.
جی.
کہ چیز نقصان دہ، پھر بھی اسے استعمال کرتا ہے. مثلا سگریٹ. مثلاً گٹکا، اس سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے اس کو کہ اس کے مضرات ہیں.
شراب
شراب شراب کو پھر بھی لوگ جان بوجھ کر کے یہ انسانیت کے لیے ضرر رسا ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیزیں انسانیت کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، پھر بھی لکھ دیتے ہیں ڈبی کے اوپر
بالکل
کہ یہ صحت کے لیے جو ہے بہت مضر ہے، لیکن پھر بھی خود بھی پیتے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں. معلوم یہ ہے کہ یہ عقلی کام نہیں ہے. یہاں کیا چیز ہے؟ اس کی چاہت ہے جو حاجت پر غالب آ رہی ہے.
چاہت اس کی،
اس کی چاہت ہے، خواہش ہے، یہ اس کی رغبت ہے، یہ میلان ہے اس کا، یہ غریزہ ہے جو اس کی عقل پر غالب آ رہا ہے. نبی کیا کرتا ہے؟ وہ یہیں آ کے اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ عقل سے کام نہیں لے رہے ہو یہاں
جی،
یہ جو چیز تمہارے لیے ضرر رساں ہے، واقعا اگر آج دنیا عقل کے مطابق تعلیمات وہی پر عمل کرنے لگے تو اس انسانیت کا جو ہے درد کا مداوع ہو جائے گا. یہ بلا وجہ لوگ چند پیسے کمانے کے لیے جوانوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے اندر سگریٹ نوشی کی عادت ڈالتے ہیں، گٹکا کھانے کی عادت ڈالتے ہیں، یہ واقعا ظلم نہیں ہے انسانیت کے اوپر؟ تعلیمات وہی، نبی کی تعلیم، بعثت انبیاء کا ہدف یہی ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ تم جیسے ایک انسان ہیں
جی،
ان کے اوپر ظلم نہ کرو.
بشت.
جتنی تمہاری ضروریات ہیں، آخر کتنا لے کر جاؤ گے یہاں سے اس دنیا سے؟
جی
اگر یہ دنیا تمہارے لیے ہے تو چند روزہ ہے، اس میں تمہارے کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے اور رہنے سہنے کے مطابق جتنی ضرورت ہے اسے استعمال کرو، اور جو تمہارے پاس بچ جائے مدد کرو اس سے دوسروں کی، انسانیت کو کمال تک پہنچاؤ. یہ ہے نبی جو آ کر عقل کی یہاں پر عقل کی مدد کرتا ہے. عقل بھی کا بھی کام وہی ہے، نبی کا بھی کام وہی ہے. یہ نبی جو کہ عقل اس کے پاس پہلے سے ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، کہ اس کی مدد کے ساتھ ساتھ میں یہ انسان تاکہ جو اہداف ہیں، اس کے تکامل کی جو منزلیں ہیں، جہاں اس کو ترقی کرنا چاہیے وہاں پہنچ سکے. اس لیے جو ہے ایک ہدف اس کا جو ہے وہ یہ ہے.
بالکل، بہت اچھی، بڑی اہم آپ نے ایک چیز یہاں پہ بیان کی ہے، وہ یہی کہ انسان میں اور دوسری مخلوقات میں کتنا فرق ہے. وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی چاہت کو اپنی ضرورت کے اوپر مقدم کرتا ہے. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے محقق جناب علی عباس حمیدی صاحب کس طریقے سے انبیاء کی بعثت کے ہدف کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
A teacher of teachers, he changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from an mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, upon mankind, teacher of mankind, Aba al-Qasim, Ya Habibi Ya Muhammad, Ya Shafi'i Ya Muhammad, Khayru Khalqi Allahi Muhammad, Ya Mustafa Ya Imam.
ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور آئیے ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب علی عباس حمیدی صاحب سے، تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی مولانا، ابھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ ایک ہدف جو ہے انبیاء کی بعثت کا وہ یہ ہے کہ انسانوں کی عقلوں کی مدد کرتا ہے. اس کے ذیل میں آپ نے ایک مثال دی تھی، اور اس کے اوپر اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو
جی
ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے
جی،
کہ کس طرح سے انبیاء جو ہیں وہ عقلوں کی مدد کرتے ہیں
جی.
یہ انبیاء چونکہ خود عقل کامل رکھتے ہیں اور اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل کے مالک ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کی عقل باقی امت کے افراد سے زیادہ ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے. لہذا یہ خود پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًا وَلَا رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ، یعنی اللہ نے کسی نبی کو اور کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں ہے، مگر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ عقلوں کو کامل کرے. يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ، عقل کو کامل کرے. اور پھر خود کامل کون کرے گا؟ جس کے پاس خود کمال ہو وہی تو دوسرے کو کمال دے سکتا ہے.
بے شک
فرماتے ہیں اس طرف بھی وَيَكُونُ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ، اس نبی کی عقل اس کی تمام امت والوں سے زیادہ کامل ہوتی ہے.
بے شک
بس جب اس کی عقل کامل ہے تبھی تو دوسروں کی عقل کی مدد کر سکتا ہے.
بالکل.
لہذا یہ عقلوں کی مدد کرنے کے لیے آیا.
بالکل.
اسی طرف ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا جب اہداف بعثت کو بیان کرتے ہیں تو وہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء جو آتے ہیں لیثیروا دفائن عقولہم، تاکہ جو دفینے عقل ہیں، خزانے عقل ہیں، ان کو یہ ابھار سکیں، لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ عقل تمہارے پاس ایسا جوہر ہے اس کے ذریعے سے تم کمال پا سکتے ہو. لہذا وہ خوبیاں خود اپنی عقل کے ذریعے سے جو ہے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو متوجہ کریں. قرآن سب سے زیادہ جو زور دیتا ہے افلا یتدبرون افلا یعقلون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. سب سے زیادہ جو مذہب اور جو دین عقل کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ اسلام ہے.
بے شک
یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقلوں پر پہرا لگا دیا ہو اس نے، بلکہ یہ کہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کہتا ہے تم اپنی عقل کے میدانوں میں فکر و غور و تفکر کے حل چلا کر ان کو اس قدر آمادہ کرو کہ تم اس کے اندر اپنے مفاد اور مقاصد تک پہنچنے کے جو بذر اور جو بیج ہیں وہ بو، اور پھر خالی اتنا نہیں ہے، اس کے اندر وحی کی آبیاری کرو، اور اس وحی کی آبیاری سے جو گلاب نکل کر آئیں گے وہ انسانیت کے لیے حقیقی خوشبو دے.
اللہ اکبر، واہ، بے شک.
یعنی جب عقل اور وحی دونوں کا امتزاج ہو جائے گا، عقل اپنا کام کرے اور وحی کی رہنمائی میں کام کرے گی، تب جا کر ایک بہترین سماج، تب جا کر ایک انسان کامل نکل کر آئے گا. یعنی پھر انسان اپنی غرض کے لیے نہیں ہوگا کہ اپنی غرض کے لیے جو اس کا دل چاہے گا وہ انجام دے گا، بلکہ نہیں، بلکہ دیکھے گا میں کسی کی مخلوق ہوں، اس کے اشارے پر مجھے چلنا ہے. لہذا جب میں اس کے اشارے پر چلوں گا تو اس کا قانون دیکھوں گا، اس کا حکم دیکھوں گا کیا. میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ نہیں رہتا کہ سامنے والا جو انسان ہے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اس سے جو ہے غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس کا استحصال کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنی غرض و غایت کو مقدم کرتا ہے. اٹلی کا ایک حاکم جس کے مرنے کے بعد اس کے صندوق سے ایک خط نکل کر آتا ہے، اس خط کو پڑھا گیا تو اس نے اپنی رعایا سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ملک والوں سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا. اس سے آگے کہ معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے. یہ شخص جوانی، ایام جوانی میں ایک لڑکی کا عاشق ہو جاتا ہے، اپنا رشتہ بھیجتا ہے، قبول نہیں کرتے ہیں. ایک تاجر آتا ہے، اس لڑکی کو خرید کر کے لے جاتا ہے، زرگر ہوتا ہے وہ، جواہری ہوتا ہے، لے جاتا ہے، یہ معلوم کرتا ہے کہاں گئی فلاں جگہ گئی ہے، کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس شہر میں پہنچا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے سیاسی پارٹیوں میں، اور ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس پارٹی کا صدر بن جاتا ہے.
جی
پھر کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ حاکم بن جاتا ہے اس جگہ کا. جب حاکم بن جاتا ہے تو چونکہ اس کی غرض وہی تھی، اس کا وصال تھا، لہذا تلاش کرتا کہ جتنے بھی یہاں جوہری ہیں ان سب کو تلاش کر لائیں،
سنار،
جتنے بھی جوہری سنار کہہ لیجیے ان کو،
جی جی،
ان سب کو جو ہے
جی
تلاش کر لائیے گا. تمام ان لوگوں کو لایا گیا، صرافوں کو، سناروں کو لایا گیا، بٹھا دیا گیا. یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے،
جی
جو آدمی اس کو خرید کے لایا تھا ان میں سے نہیں ہے، اور یہ اگر پول کھل گئی تو اس طرح سے میں بدنام ہو جاؤں، سب کے سب کو جو ہے قتل کرا دیتا ہے. کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، پھر لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں کہاں گے کیا، خیر وہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیتا ہے. پھر یہ تلاش کراتا ہے اس کو کہ کہاں کہاں، کن کن بازاروں میں جو ہے یہ امکان تھا کہ مل سکتی ہے, وہاں جا کر تلاش کرتا ہے, نہیں ملتے ان لوگوں کو مار دیتا ہے. پھر کسی طریقے سے اس کو پتا چلا کہ یہاں وہ لڑکی جو آئی تھی وہ کسی دوسرے ملک میں جو ہے پڑوسی ملک میں چلی گئی ہے. یہ کوئی ایسی حرکت انجام دیتا ہے کہ جنگ ہو جاتی ہے, جا کے جنگ میں شریک ہو جاتا ہے. وہاں جب وہ اسیروں کو لایا گیا ہے تو ان میں ایک لڑکی جو تھی وہ آتی ہے, سپاہیوں میں اس کے اوپر جو ہے جھگڑا ہونے لگتا ہے, یہ سوتا ہے, سو کے اٹھتا ہے تو کہتا ہے کیا ہے, کیسے شور مچ رہا ہے, ایک عورت ہے جس کے اوپر یہ سب جھگڑا کرتے ہیں. اب جو آ کر دیکھتا ہے تو یہ وہی عورت تھی جسے یہ ڈھونڈ رہا تھا, تلاش کر رہا تھا, یعنی وہ فحاشی میں مبتلا ہو چکی تھی, وہ دوسری جگہ جاتی, لیکن یہ دیکھتا ہے تو اسے نفرت کرنے لگتا ہے. پھر اس کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ مرنے لگتا ہے تو ایک نامہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش کے لیے تم لوگوں کا کتنا نقصان کیا ہے. اب اس کی عقل بیدار ہوتی ہے, جب چونکہ اس مقصد تک نہیں پہنچتا ہے, اس کی عقل بیدار ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا, مگر کیا اس وقت کوئی اس کا پچھتاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا. ادھر اگر یہ اسی وقت اپنے شہوت کے مقام پر یہ سوچ لیتا کہ نہیں یہ شہوت ہے, اسے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ حلال طریقے سے اسے پورا کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے دوسروں پر ظلم کر کے. اپنی خواہش کو دوسروں پر ظلم کر کے پورا کرنا کیا ہوا؟ یہ کوئی کام نہیں ہوا, شرف نہیں ہوا. انسانیت تو یہ ہے کہ اپنی بھی ضرورت کو دوسروں, اپنی ضرورت ہو اس چیز کی اور دوسروں کو مقدم کر دے اس چیز میں, اشار کر دے, یہ ہے انسانیت. تب اس کا لطف جو آتا ہے وہ روح میں جو محسوس کرتی ہے وہ ایک عجب لطف ہوتا ہے.
بے شک
انسان کھا کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کھلا کر خوش ہوتا ہے. روح کی خوشی بہت اہم ہوتی ہے. لہذا انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے اور عقل کے حکم کو, اور عقل جتنا بھی حکم دیتی ہے وہ فلاح, بہبودی, نجات, ترقی, ان کا حکم دیتی ہے. یعنی اس کو کبھی بھی پستی کی طرف نہیں لے جاتی ہے. انبیاء کی تعلیم جو بعثت کا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ عقلوں کو جو حکم دے رہی ہیں عقل اس کو بڑھاوا دے, ان کو سہارا دے, اور لوگوں کو متوجہ کرے کہ تم یہاں خلاف عقل انجام دے رہے ہو, تم یہاں پر جو ہے وہ عقل کی خلاف ورزی کر رہے ہو.
جی
لہذا اس کی طرف جو ہدایت کر دیں.
جناب بہت بہت شکریہ. اور ابھی ہمارے فون پر ایک مہمان موجود ہیں, آپ اجازت دیجیے ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مولانا بیان کر رہے ہیں اہداف بعثت کو. ہمارے ساتھ آج فون پر موجود ہیں ہندوستان سے تعلق رکھنے والی بڑی عظیم شخصیت جن کا اسم گرامی ہے جناب ذیشان حیدر عارفی صاحب قبلہ, اور آپ اکثر ان کی تحریروں سے اور ان کی تقریروں سے اور ٹی وی کے ذریعے ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم نے فون پر ان کو دعوت دی ہے, آئیے ان سے ہم ایک سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ذیشان حیدر صاحب, ہم سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا.
اسی طریقے سے میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور اسی طریقے سے اپنے مہمان عزیز مولانا علی عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور اسی طریقے سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں.
بہت شکریہ قبلہ. میرا سوال آج آپ سے یہ ہے, چونکہ ہماری گفتگو چل رہی ہے بعثت کے حوالے سے, تو بعثت یعنی خداوند عالم اپنی تعلیمات کو وحی کے ذریعے نبی تک پہنچاتا ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ خدا جب نبی کو مبعوث کرتا ہے اور یہ پیغام جو وحی کے ذریعے نبی تک آتے ہیں, تو نبی کس طریقے سے اس چیز کو درک کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وحی ہے اور شیطان کی طرف سے نہیں ہے, مثلا وسوسہ نہیں ہے اس کا, کس طریقے سے نبی اس چیز کو درک کر پاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سوال کا جواب ہم دو طریقوں سے دے سکتے ہیں.
جی
ایک عقلی اعتبار سے اور دوسرے نقلی اعتبار سے, جس میں خود قرآن اور روایت شامل ہے.
جی
سب سے پہلے عقلی اعتبار سے اس کا جواب دینا یوں مناسب ہے, چونکہ دنیا میں ہر انسان عقل کو ضرور قبول کرتا ہے. وہ عقلی جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے خداوند عالم کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول یا نبی کو بھیجے, اسی طرح اس کی حکمت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے فرستادہ رسول کو پیغام کے دریافت کرنے میں
جی
اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے.
جی
چونکہ اگر وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ نہ رکھے گا
جی
تو اس سے خود خداوند عالم کا ہدف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا
جی,
اور ارسال رسول کا جو ہدف ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا
جی.
اور اس سے کم دو بڑی خرابیاں لازم آئے گی
جی,
کہ سب سے پہلی خرابی تو یہی ہے کہ نقض غرض خدا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم چاہتا یہ ہے کہ وہ اس کا رسول صرف اور صرف اس کے پیغام کو بغیر کم و زیادتی کے دریافت کرے اور بغیر کم و زیادتی کے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے.
بالکل
نہ یہ کہ شیطانی پیغام اور شیطانی وسوسوں تک لوگوں تک پہنچائے. چونکہ اگر وہ شیطانی وسوسے کو پہنچائے گا تو اس کا مطلب خود خداوند عالم کا ہدف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. خدا چاہتا ہے کہ میرا ہدف پہنچے, میرا پیغام پہنچے, میرے احکام پہنچے, در حقیقت وہاں پر شیطانی پیغام پہنچیں گے. تو خود نقض غرض خدا لازم آئے گی. اور دوسرا اس سے نقصان یہ آتا ہے, دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ لوگوں کا اعتقاد اور اعتماد اٹھ جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ رسول تو اشتباہ کرتا ہے, بجائے خدا کے شیطانی پیغام ہم تک پہنچاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کی تباہ نہیں کریں گے, اس کی فرما برداری نہیں کریں گے, لوگوں کی نظر میں ان کا وقار ختم ہو جائے گا. تو دو یہ خرابی لازم آتی ہیں عقلی اعتبار سے. رہا نقلی اعتبار سے کہ خود خدا وند عالم نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یا اور دوسرے مقام پر پیغمبر اسلام کی اطاعت کے لیے فرمایا گیا کہ مطلقاً پیغمبر اسلام کی اطاعت کرو. اور اس کے علاوہ خود قرآن کریم کی بہت سی آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حتیٰ شیطان کو اس بات کا شیطان کے لیے امکان ہی نہیں ہے کہ پیغمبروں کے اوپر نفوذ کر سکے, پیغمبروں کے اذہان کے اندر داخل ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ خود خداوند عالم نے فرمایا ہے قرآن کریم میں شیطان کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہ شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, شیطان نے جب یہ کہا کہ تیری ذات کی قسم ہے میں تمام لوگوں کو بہکاؤں گا, لیکن پھر کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین, لیکن خالص لوگوں کو نہیں بہکا سکتا, ان کو نہیں بہکا سکتا کہ جو جن کو تو نے خالص کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان افراد میں جو خالص ہیں پیغمبر اسلام سر فہرست ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتا, پیغمبر اسلام کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا. اور خود پیغمبر نے خداوند نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے اوپر تو مسلط نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن کریم کی ہمارے سامنے بہت سی آیات ہیں کہ جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر جو ہے معصوم عن الخطا ہیں, پیغمبر کے اوپر جو ہے شیطان حاوی نہیں ہو سکتا, ان کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اور روایت میں بھی خود اسی سوال کو جو آپ نے ابھی مطرح کیا ہے, اسی سوال کو زرارہ نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, یبنا رسول اللہ یہ بتائیے.
مولانا اگر آپ ہمیں اجازت دیں, چونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم آپ سے یہاں سے اسی موضوع پر اسی سوال پر انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے, چونکہ آج ہمارا وقت بہت محدود ہے. آپ ہمیں اجازت دیجئے, ہم آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے محقق نے کس طریقے سے بیان فرمایا کہ عقل مند کبھی بھی اپنی غرض کو خود نقض نہیں کرتا. عقل کہتی ہے کہ اگر خداوند عالم نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس کے اوپر حاوی آ جائے, ورنہ یہ کہ خداوند عالم شیطانی تعلیمات کو ترویج دے رہا ہے. اور پھر نقلی حوالے سے بھی ہمارے مولانا نے بیان فرمایا, اور جو گفتگو رہ گئی ہے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے ہفتے پھر مولانا سے سوال کریں گے. اب ہم اپنے مولانا جناب علی عباس صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
مرحبا يا خير دا, قد لبثنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاب, ربنا صل على من حل في خير حبيبي يا
محمد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين
ناظرین محترم، یہ ہے سحر ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تاریخ اسلام، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے انبیاء کی بعثت کے اہداف. اس کے سلسلے میں تو آئیے ہم مولانا علی عباس صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی مولانا، اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ابھی تک ہمارا پہلا ہدف پورا ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اس لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ عقلوں کی مدد کر سکے. گزارش ہے کہ دوسرا ہدف کیا ہے انبیاء کے بھیجنے کا، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے.
جی، قرآن کی روشنی میں جس ہدف کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہاں تعلیم کتاب اور حکمت، ایک اور ہدف قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے. اب سوال یہ کہ یعنی انبیاء جو آتے ہیں وہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تو کتاب سے مراد کیا؟ وہی جو ہمارے سماج، ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب تعلیم میں داخل ہوتی، وہ آ کے پڑھاتے ہیں، یا کون سی تعلیم ہمیں دیتے ہیں؟ اس سے ہمیں غور کرنا ہوگا.
بالکل،
کہ اگر وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے ٹیچر کرتے ہیں تو یہ تو یہاں ہو رہا ہے.
بالکل،
لیکن قرآن
سے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے،
ادھر سے کسی آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کرنے والے سب لوگ ہیں، ہماری ضرورت کے مطابق کریں گے. لیکن قرآن نے اس طرف ہماری ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے. جسے قرآن تعلیم کہہ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جو چیزیں تمہیں سکھانا چاہتا ہے وہ یہ نہیں ہے جو تم، بلکہ وہ چیزیں ہیں جو تم سیکھ نہیں سکتے، کچھ کر کے بھی نہیں سیکھ سکتے، کتنی بھی کوشش کر لو، تمام سرمایہ عقل کو یکجا کر کے اگر تم انہیں حاصل بھی کرنا چاہو نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ وہ ایسے ہی نہیں، تمہارے ادراک میں نہیں آ سکتے وہ چیزیں. ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی 151 آیت میں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر، نبی جو آتا ہے، رسول و پیغمبر جو آتا ہے، یہ ہادی برحق جو آتا ہے، جو مبعوث ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے، یُعَلِّمُكُم، تمہیں وہ بتائے، وہ سکھائے، وہ تعلیم دے، مالم تکونو تعلمون، جو تم سیکھ ہی نہیں سکتے ہو.
اللہ،
کتنا
بڑا راستہ ہی نہیں تمہارا،
کوئی راستہ ہی نہیں، تم وہاں تک، اس تعلیم تک پہنچ نہیں سکتے، جب ہی تو اس کا فائدہ ہوگا آنے کا. ورنہ جو چیزیں ہم حاصل کر سکتے، تو تحصیل حاصل اس کو کہتے ہیں، جس چیز کو ہم خود سے حاصل کر لے، کوئی دوسرا ہے اب ایسے بیکار ہے،
پہلے سے جو چیز ہمارے پاس موجود ہے
اپنی طاقت کو ضائع کرنا ہے، کچھ نہیں بلا وجہ. لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو یہ انبیاء کی بعثت رکھی ہے وہ تکراری نہیں ہے، کہ جو کام تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ چیزیں بتائے کہ جو تم جان نہیں سکتے ہو، یعنی کسی بھی. دوسری آیت میں، علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. ایسا ہی نہیں ہے کہ تم وہ نہیں آئے، بلکہ تم سے پہلے والے، تمہارے آبا و اجداد بھی وہ نہیں سیکھ سکتے تھے.
بالکل،
تمہیں وہ ان چیزوں کی جو ہے تعلیم دی.
بالکل،
اور ان چیزوں کی تعلیم دینا اس نبی کا ہدف ہے. اب میرا سوال یہاں یہ ہے کہ بھئی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں؟ انسان نے اتنی ترقی کر لی، آئٹم بم بنا لیا،
بالکل
اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایجاد کر رہا ہے،
بالکل
چاند پر جا رہا ہے، ستاروں پہ کمندے پھینک رہا ہے، پھر یہ کون سا ایسا علم ہے جو اسے حاصل کرنے کے باوجود بھی نہیں مل پائے گا؟ کون سی ایسی پاور، کون سی ایسی طاقت ہے کہ جسے یہ اپنے علم کی روشنی میں درک نہیں کر پائے گا؟
بالکل،
یہ بھی ہمیں جو ہے
بالکل
وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے.
بالکل،
یہ بھی وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں، اگر وہ موضوع مشخص نہ کرے، ذرا انسان سوچے اور غور کرے کہ وہ کون سی چیزیں جنہیں میں نہیں محسوس کر. اس لیے کہ طبیعت انسان جو ہے وہ عالم محسوسات سے مانوس ہے، جو دیکھتا ہے، جو جس سے لمس کرتا ہے، جو چیزیں اسے نظر آ رہی ہیں، جن کے ساتھ معاشرت ہے، وہی چیزیں اسی میں ہیں. لیکن عقل اسے کہتی ہے کہ اس کے ماورا بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے.
نبی آتا ہے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے. مثلا انسان مر جاتا ہے تو اس میں سے کون سی ایک ایسی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ ابھی اس کے ہاتھ پیر چل رہے تھے, آنکھیں دیکھ رہی تھی, لب کھلتے تھے, زبان کھلتی تھی, اس کی شیریں دہانی سے لوگ مستمعین فیض اٹھاتے تھے, بڑا اچھا خدیب تھا. لیکن جس وقت اس کی روح نکل گئی, اب ایک ڈھیلے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں, ایک پتھر میں اس میں کوئی فرق نہیں رہا.
اور نکلا کیا یہی نہیں معلوم.
ہاں
جیسا پہلے تھا ایسی اب بھی ہے.
جی کیا نکلا یہ بھی نہیں معلوم ہے. تو اس چیز کو آ کر کیا ہے, یہ نبی بتاتا ہے کہ جو چیز اسے باعث شرف قرار دے رہی تھی, جو چیز اس کے مقام کو بلند کر رہی تھی, جو چیز اس کے وجود پر حاکم تھی, وہ اس کا نام ہے روح. اور اس سے وابستہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی یہ خود جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. روح کے امراض کیا ہیں یہ خود نہیں پہچان سکتا ہے, روح کی بیماریاں کیا ہیں یہ نہیں پہچان سکتا, روح کن چیزوں کے ذریعے سے تعالی پیدا کرتی ہے, کن چیزوں کے ذریعے سے ترقی پیدا کرتی ہے, کن چیزوں کے ذریعے سے تنزلی پیدا کرتی ہے, روح کیسے شگفتہ ہوتی ہے, کیسے اس میں فرحت حاصل ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ایک نبی آ کر بتاتا ہے کہ تمہاری روح جو تمہاری انسانیت کا سرمایہ ہے, جو تمہارے وجود کی جان کہلاتا ہے, کہ جس کے بغیر تم بالکل مردہ ہو جاتے ہو, بے حقیقت ہو جاتے ہو, اس کے کچھ احکامات ہیں, اس کی کچھ تعلیم ہیں. یہ روح کی تعلیم دینے آتا ہے.
جی بے شک
سماج میں اگر یہ روحانی تعلیمات رائج ہو جائیں تو سماج کا کوئی درد باقی نہ رہے,
بے شک
کوئی دکھ باقی نہ رہے.
جی
دراصل اس جنبے روحانیت پر کام نہیں ہوا ہے.
جی
اور وہی آتی ہے, وہ یہی سمجھاتی ہے کہ جو تم نہیں سمجھ سکتے وہ ہم سمجھائیں گے تمہیں. ایک مسئلہ اس میں روح کا, روح کے مسائل ہیں, اور دیگر مسائل, موت کے بعد کیا کوئی اور دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے, اسے ہماری عقل درک نہیں کر پاتی. ہے تو وہ کس طرح سے ہے,
بالکل
کس نوعیت کا ہے, اس میں ہماری زندگی کیسی ہوگی,
بالکل
کیسے ہم وہاں پر رہیں گے, اس کے بعد بھی کیا موت ہے, یعنی خود فلسفہ موت ابھی تک جو ہے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے,
بے شک
کہ لوگ اسے فنا ہو جانا سمجھتے ہیں, ختم ہو جانا سمجھتے ہیں, لیکن تعلیمات ہماری بتاتی ہیں, الہی تعلیمات, پیغمبروں کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ یہ موت استکمال کا نام ہے, فنا کا نام نہیں ہے.
بے شک
یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ موت اسلام کی نگاہ میں, تعلیمات انبیاء کی روشنی میں ہے کیا چیز.
آپ مجھے اجازت دیجیے, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا ہمارے محقق بیان کر رہے تھے آداب بعثت. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہماری رہنمائی کیجیے کہ اور اس پروگرام کو کس طرح بہتر بنائیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.